نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم تیرہ پارہ پارے کا آغاز اس آیت سے ہے جس کا پچھلے حصے میں ہم نے ذکر کر لیا کہ وما ابری نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی کہ میں اپنے نفس کو بے گناہ ثابت نہیں کرتا کیونکہ نفس تو ہمیشہ برائیوں کی دعوت دیتا ہے ہاں مگر جس پر رب رحم کرے بے شک رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس جملے کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا ہے کیونکہ اس نے اقرار جرم کر لیا اور انت متوبہ ندامت شرمندگی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قول اتنا جامع اور خوبصورت بلیغ ہے کہ یہ حضرت یوسف کا قول معلوم ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان کا نفس اس کو برائی آسان کر کے دکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور جتنی تم اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو، باہر جا کر بعد میں تمہیں وہ اتنا ہی ذلیل کرے تو تمہیں وہ کیسا لگے گا، اور اگر اس کو تم بے عزت کرو، ذلیل کرو اور وہ خوش ہو تو کیسا لگے گا؟ تو صحابہ نے کہا اس سے برا مہمان اور کون ہوگا؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کا نفس ہے۔ حقیقت ہے کہ جس طرح بچے کے جتنے لاڈ دیکھیں وہ اتنا ہی بگڑتا ہے اور اتنے نخرے دکھاتا ہے، اسی طرح ہمارا نفس بھی ہے۔ روزہ ہمیں اس چیز میں بہت مدد دیتا ہے کہ ہم سیلف کنٹرول سیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اوپر قابو پا لیتے ہیں۔ اینیمل انسٹنکٹس ہیں نا، کھانا پینا سونا، یہ ان کو جتنا بڑھائیں گے اتنی بڑھتی جائیں گی، اور جتنی یہ بڑھتی جائیں گی نیکی اتنی ہی مشکل ہو جائے گی۔ اور ادھر سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ برائی سے بچانے والی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں سے تیو کے تیرواں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو اس پارے کی چند باتیں نوٹ کیجئے جو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ دیں گے آگے جا کر۔ پہلی بات ہے کہ یہ پورے کا پورا پارہ عروج و زوال کے اسباب بیان کرتا ہے۔ سورت یوسف میں آیت 56 میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج زوال اور اوپر نیچے ہونے کی باتیں ملیں گی۔ سورت رات کی آیت نمبر 11 میں قوموں کے عروج کی بات ہے، بہت جامع آیت ہے جو آج ہمارے اس تھیم سے بھی بہت ریلیٹ کرتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر اسی طرح حق اور باطل میں سے حق کا عروج اور باطل کا دبنا اسی سورت کی آیت 17-17 میں، یہ بھی بڑی اہم ہے، یہ آج کی آیت تدبر میں انشاءاللہ آپ کو گھر میں بھیجی جائے گی۔ اور اسی طرح سے ہمیں اس پورے پارے میں جو چیز نظر آئے گی وہ نظر بد کی حقیقت بھی آئے گی۔ پھر اسی طرح سے دعاؤں کا اثر زندگی پہ کیا ہوتا ہے، اور ادھر ہمیں اب آج اس سوال کا جواب ملنے والا ہے اس بارے میں کہ آج امت مسلمہ کو لوگ کیوں عزت نہیں دیتے، اور اگر ہم ان کی عزت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور بہت سارے سوالوں کا جواب، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ کیا ہم غیر مسلموں کی جاب کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ اس بارے کو شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے۔ یہاں تک جو بھی سورت کا تھیم چل چکا اینڈ ہوا، اس کو میں چند جملوں میں سمیٹنا چاہوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی محبت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا، اور بھائیوں کی نفرت کا شکار ہوئے۔ بھائیوں کی نفرت کے شکار کے بعد عزیز مصر کی محبت کا شکار ہوئے، جہاں اس کی بیوی کی لسٹ کا شکار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ایسے لگتا ہے کہ کبھی محبتوں میں آزمائے گئے، کبھی نفرتوں میں آزمائے گئے۔ یہی ایک مسلمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب کبھی آپ کو کوئی اچھی چیز ملے تو بھی آزمائش ہے، جب بھی کوئی بری چیز ہو تو بھی آزمائش ہے۔ لیکن ہر طرح کے حالات میں حضرت یوسف کا جو کردار تھا وہ ان لنراک من المحسنین ہے۔ یہ چیز بہت بڑی ہے، اگر آج میں اور آپ ایک امت کے فرد ہونے کے ناطے سے اپنے کردار کو محسن کے کردار پر ڈھال لیں تو پھر عروج ہو یا زوال ہو، ہم حاکم ہو یا محکوم ہو، کبھی بھی کوئی بندہ ہمیں برا نہیں کہہ سکے گا، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ محسن بننے کے لیے آپ کو خیر خواہ بننا پڑتا ہے۔ جتنا آپ لوگوں کے لیے سنسیئر ہوں گے، لوگوں کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، اتنا آپ لوگوں کے لیے تڑپیں گے، اور پھر لوگ خود بخود آپ سے اچھی امیدیں لگاتے ہیں۔ ہم نے اس قصے میں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام پہ جب اس عورت نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی اور شوہر کو آتا دیکھ کر ایک دم ہی بات پلٹ گئی، تو شرمانے گھبرانے کی بجائے ہوشیاری کے ساتھ سارا الزام حضرت یوسف کے اوپر ڈال دیا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اس عورت پہ بھی بات کر سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے صرف اپنے دفاع میں کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایمان والا اپنے کردار پر لگے ہوئے دھبے تو مٹاتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو جہاں خاموش رہنا بہتر ہو وہاں خاموش رکھتا ہے۔ پھر ادھر ہمیں ایک چھوٹی سی جھلک ملی اس دور کے ایجپشن کلچر میں کہ جہاں ان لیڈز کی بیویاں بے وفا عورتیں ہوں جو رہیں کسی اور کے گھر میں اور ان کے خیالات اور ان کے ارادوں میں کوئی دوسرا مرچ آئے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ آج کے دور کا بھی مسئلہ دکھتا ہے کہ جہاں تھوڑی سی دولت اور عہدے آنے لگتے ہیں وہاں اپنے شوہروں سے زیادہ دوسرے اچھے لگنے لگتے ہیں. اور جس سوسائٹی میں یہ معاشرہ میں باتیں چیزیں ہوں گی وہاں دو چیزیں ہوں گی کہ عورتوں سے حیا جاتی ہے تو مردوں سے غیرت چلی جاتی ہے. عورت کی حیا اور مرد کی غیرت یہ ساتھ گندے ہوتے ہیں, ایک چیز جائے گی تو دوسری طرف بھی دوسری چلی جائے گی. اس کا اظہار ہمیں عزیز مصر کی اس رویے سے ہوتا ہے کہ جب اس نے اتنا بڑا فتنہ اپنے گھر میں دیکھا اس کے باوجود زیادہ سے زیادہ کیا کرتا کہ یوسف کو کہیں بھیج دیتا پھر گھر میں رکھنے لگ گیا. یہاں وہ حدیث بھی سمجھ آتی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. اگر عزیز مصر وہاں کوئی ایکشن لے لیتا, کم از کم اپنی بیوی کو ڈانٹتا یا گھر میں اس کو نہ چھوڑتا یا کچھ نہ کرتا, تو اس کو اس سے بڑی بدنامی نہ سہنی پڑتی. بعض دفعہ ہم چھوٹی سی چیز کو دبا دیتے ہیں, اللہ ہمیں اس کی سزا میں پھر اس سے زیادہ بڑی چیز سے گزار دیتا ہے. تو لہٰذا یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کبھی کو برائی دیکھیں تو نپ دا ایول ان دا بٹ, شروع میں اس کو ختم کر دیجئے. پھر دوسری بات ہے کہ آج ان کے ہاتھوں کے کاٹنے اور انگلیوں کو کاٹنے پہ بھی بہت سارے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں, کاٹا جان کے کاٹا کیسے کاٹا, لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کے پورے میڈیا کلچر میں فلموں میں یہی کچھ دکھایا جاتا ہے, ہینکر چیف گرا کر خود ہیرو کو مائل کرنا یا ہیروئن کی طرف لے جانا اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں کہ ہم اس طرح سے لوگوں کی توجہ لیں گے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کو پسند کر لیا اس ماحول میں. چند لمحے کے لیے اپنے اوپر لے کے سوچیں, آج کا کوئی ایسا لڑکا یا مرد جس کے پاس اسلام نہ اس طرح پہنچا جیسے ہم یوسف کے پاس پہنچا, وہ تو اس ماحول کو کیا کہے گا, واہ کیا گلیمر ہے, کیا مزہ ہے. آج اسی چیز کو تو لوگ ترستے ہیں اور باہر تڑپتے ہیں اور آتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں یہاں تو شاید کیا حالات ہوں گے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ایسا ماحول بڑھتا ہے اتنا ہی نیک لوگوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو پہلے اتنے اتار چڑھاؤ سے گزر کے آئے تھے, پہلے ماں باپ سے کٹے, پھر دینی ماحول سے کٹے, پھر مصر میں دنیاوی تعلیم حاصل کی, اب اس سے بھی کٹ رہے ہیں, اور سب سے کاٹ کے اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بنا رہا تھا. اب اس اگلے حصے میں جو ہم پڑھنے والے ہیں نا, یہ آپ کہہ لیجئے کہ بالکل وہی مقام آ گیا کہ جب ایک ہی انسان کو اللہ تعالیٰ چھانٹ چھانٹ کے تراشتا ہے, جیسے ہیرے کے کٹس لگتے ہیں ادھر سے ادھر کاٹ کاٹ کے اس کو پورا کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان کی اندر کی سکلز نمودار ہوتی ہیں. بس وہ ہم چاہتے ہیں ہمیں فوراً کچھ مل جائے, لیکن فوراً نہیں ملے گا, مل گیا تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. لوگوں کی بھیڑ کے اندر تو اخلاص آتا ہی نہیں ہے, برے حالات میں وہ لوگ آپ سے جھٹ جاتے ہیں جو بس ایسے ہی ملے ہوتے ہیں, اور اللہ سب سہاروں سے بے نیاز کر کے آپ کو اپنا نیاز مند بناتا ہے. اور جب ایک بندہ پوری طرح سے فوکسڈ ہو کے اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے نا, بلیف میں اللہ کی مدد ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی بھی کوئی سسٹر اس دروازے کے باہر کھڑی جوتے اتار رہی ہوں اور ہمیں نہیں پتا, اور دروازہ کھلے اور وہ اندر آ جائے اور ہمیں نہیں پتا تھا وہ آئیں گی. اللہ کی مدد اتنی قریب ہے ہمارے. آپ اپنا کوئی بھی کام سوچیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے, کوئی رکا ہوا کام, کوئی رکی ہوئی دعا, کوئی معاملہ, بس آپ خلوص دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگ جائیں, آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب آپ کے پاس لے آئے گا. کیونکہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو انسان لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لیکن جب ایک انسان رب کے پاس جاتا ہے نا, جو اللہ سے جڑا ہوتا ہے وہی جائے گا. ایسا بندہ جب رب کے پاس جاتا ہے تو وہ پھر دکھ ہی نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا کہ جب کنویں میں تھے تو تب بھی یوسف مسکراتے ہی دکھتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی خیر کو نکال دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی خواہشات پہ قابو پانے سے روک کر پورے دل دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے والا بنا دے. اور جب انسان اللہ کو یہ دکھا دیتا ہے کہ واقعی میں سچا ہوں تیرے راستے میں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. ایک حدیث نوٹ کر لیجئے, آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی, لیکن سات لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جس کو کسی عہدے والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی, لیکن اس نے یہ کہہ کر کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کی دعوت کو چھٹلا دیا. آج حقیقت میں بیٹوں کو اسی طرح کی تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ ایسی بنی ٹھنی عورتوں میں بیٹھنا کہ جہاں کسی مرد کا اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہو, خوشبو میں لپٹی بھی. ایسے وقت میں اگر ایک مرد صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خوف رکھے گا تو ہی بچے گا, ورنہ دوسری طرف معاملہ بگڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظام دیا ہے وہ سارے کا سارا حقیقت میں تمام خرابیوں اور کرپشن اور خاص طور پہ زنا کو مٹانے والا ہے. اس کے برعکس آج جو دنیا میں آپ کو مجھے چیزیں دکھتی ہیں وہ اس سے اپوزٹ ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے اب ہم اس حصے کو شروع کریں گے. یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام قید سے نکال لے جا چکے ہیں, آپ بے گناہ ثابت قرار دیے گئے, آپ نے خود سے باہر آنا پسند نہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا تو بادشاہ کے اس قاصد کے ساتھ فوراً نکل کے آ جاتا, سات سال کی قید کوئی آسان نہیں ہے اور وہ بھی بے گناہ قید. لیکن یوسف نے کہا نہیں سوری آئی ول ناٹ گو آؤٹ, میں باہر نہیں جاؤں گا. کب تک نہیں جاؤں گا؟ جب تک کہ میرے اوپر لگا ہوا الزام نہ دھلے. کیوں یوسف علیہ السلام نے یہ ضد کی؟ کیونکہ اللہ نے یوسف سے بعد میں اپنے دین کا کام لینا تھا, اور دین داروں کے اوپر جب دھبے لگ چکے ہوتے ہیں تو لوگ پھر ان کی باتوں کو اچھال کر دین کو برا کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ بھی کبھی اللہ کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دامن کو ہمیشہ پاک رکھیں. لوگ باتیں پھر بھی کریں گے لیکن آپ کم از کم اپنے دامن کو ہر طرح کی چیز سے پاک رکھیں کہ جس میں کوئی بات کر سکے. بادشاہ سلامت کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ شخص بے گناہ ہے. جب عورتوں نے بھرملا سب کے بیچ میں اعلان کر لیا, یوسف علیہ السلام بڑی عزت کے ساتھ بادشاہ کے پاس لائے گئے. اب امیجن کیجئے ایک شخص جیل سے نکلتا ہے. عموماً لوگ جیل سے نکلتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ ایک ٹھپا لگ چکا ہوتا ہے, ان کا کیریئر بگڑ چکا, بیڈ کریکٹر قرار دیے گئے, کریڈٹ ان کا لو ہو گیا. لیکن یوسف کے ساتھ کیا ہوا جب وہ جیل سے نکلے؟ آیت نمبر 54, بقال الملک, بادشاہ نے کہا, یعنی بادشاہ وہی ہے جس نے یہ خواب دیکھا تھا, تو کیا کہنے لگا؟ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر دوں. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. آپ کہتے ہیں ہائے اگر جیل میں چلے گئے تو کیریئر خراب ہو جائے گا. یوسف کا تو کیریئر بنا ہی جیب میں, کیونکہ سچے تھے, حق پہ تھے. بادشاہ نے ان کو کہا کہ وہ اب میرے پرسنل سیکرٹری ہوں گے, میرے خاص لوگوں میں سے ہوں گے, کیونکہ میں نے ان کو جھانچ لیا. تو سچے مومن کو اگر کبھی جیل کی تنہائیوں میں بھی ڈال دے کوئی اور اس پہ بدنامی کے چھیٹے پڑ جائے, ساری دنیا اس کو برا بھلا کہنے لگے, لیکن یاد رکھیے گا کہ سچائی اپنا آپ بنوا لیتی ہے. تو لہٰذا اس بادشاہ نے ان کو اپنا خاص بنا لیا. اور جب یوسف نے ان سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں. یعنی ابھی تو صرف یوسف کے بارے میں سنا تھا تو کہا کہ وہ میرے لیے خاص بندہ ہوگا, لیکن جب کلام کیا, ان کی بات سنی, ان کی باتوں کا جو وزن اور جو جوش تھا اس کو دیکھ کر تو فوراً فیصلہ کر لیا کہ نہیں, صرف خاص سیکرٹری نہیں بناؤں گا بلکہ میں ان کو اپنا وزیر بنا لوں گا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہاں میں آپ سب کی توجہ دلاؤں گی پھر اسی موضوع پہ جو ہماری سورت کو اس سال پڑھنے کا تھیم ہے. یوسف علیہ السلام ایک مسلمان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور وہ بادشاہ اور وہ حکومت ایک نان مسلم حکومت کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یوسف میں چونکہ خوبی تھی, بادشاہ نے خود ان کو عہدہ پیش کیا, اپنے قریب رکھا. اگر آج ہم مسلمانوں میں خوبی ہوگی اور جن میں ہے الحمدللہ, ان کو غیر مسلم اسکولز اور ان کو عدالتیں اور یونیورسٹیز خود بلا رہی ہیں. آج میں اور آپ اس کمپلیکس میں جانے کی بجائے کہ چونکہ ہمارے بچے مسلم ہیں اس لیے ان کو جابز نہیں ملتی, چونکہ ہماری بچیاں حجاب اور نقاب کرتی ہیں اس لیے جاب نہیں ملتی, اس کمپلیکس کو کھرچ دیجئے آپ, بلکہ ان کو اس میں اور پکا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کہ محنت اور کرو. تمہارے نمبر ہی اتنے زیادہ آ جائیں کہ کوئی کاٹ ہی نہ سکے, غلطی کوئی ہو ہی نہ تمہارے پیپر میں کہ جس کی وجہ سے کوئی پیچھے کرے. تو یہاں آپ کے میرے لیے ایک اصول کی بات سمجھ آ گئی کہ اصل میں کردار جیتتا ہے. یوسف نے واقعی ایک مسلم کردار بنا کے دکھایا, بادشاہ نے ان کو اپنی کیبنٹ میں لے لیا. آج بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم ملک کی کیبنٹ میں چلا جائے, اور کیبنٹ میں بھی سب سے بڑی کیبنٹ کا ایک حصہ جس کو آپ وزیر خزانہ کہیں گے, جس میں منی افیئرز چلتے ہیں جو کسی ملک کی بیک بون ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ آج میں اور آپ یہ رونا روتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم مسلمانوں کی اکانومی پہ چھا گئے اور ہمارا مال کھا گئے اور دس اینڈ دیٹ. یہاں ایک غیر مسلم بادشاہ اپنی ساری دولت چابیاں کنجیاں یوسف کو دے رہا. کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اسلامک اکنامکس جانتے ہیں اور دکھ کے جو دن آنے والے ہیں اس کو دور کر سکیں گے. آج دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی کرنسیز کی وجہ سے پریشان ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریٹس اوپر نیچے جاتے ہیں اور کئی ملک پیچھے گئے اوپر گئے. اگر آج ہم مسلمان اپنا اسلامک اکنامک کا سیٹ اپ بنا چکے ہوتے اور وہ اتنا سکسیزفل ہے, میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ کہوں گی اگر ہم نے دنیا میں کسی چھوٹے سے خطے میں بھی اس کو لگا کے لوگوں کو دکھایا ہوتا تو آج وہ سب بڑے بڑے ملک جن کی اکانومیز ڈوبی وہ ہمارے سے رجوع کرتے کہ بھیجیے اپنے ایکسپرٹس ادھر اور ہمارے اس خسارے کو نکالیں. لیکن چونکہ ہم نے خود اپنے جہاز چلانے نہیں شروع کیے دین کے, تو دوسرے ہمیں کہاں دیں گے. اور یہاں ایک اور جملہ بادشاہ کا نوٹ کیجیے گا, فرمایا اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ. یہ ہے اصل بات. آج مسلمانوں کو امین بننا ہوگا, اپنی جاب کے آورز کو پورا کرنا, اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, غلط چیزوں کو نہیں لینا. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم ہوں گے تو لوگ ہم پر بھی ٹرسٹ کریں گے. ان کو جب یہ خوف ہوگا کہ یہ سیمپل تو کچھ اور دکھاتے ہیں اپنے ملکوں سے اور چیز جب آتی ہے تو وہ کچھ اور ہے, کب اگلی دفعہ آپ کے ساتھ کوئی تجارت کرے گا.